نکلتی ہے کہ یہ کیا ایسے اگریمنٹس ہیں. آبویسلی یہ ہر اگریمنٹ ایک فرق نوعیت کا ہے اور اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر اور اس میں کون ممالک شامل ہیں وہ بندے کو انسان کو پوری سمجھ نہیں آ سکتی اس چیز کی. لیکن اس میں ڈبیٹ یہی ہے کہ کیا یہ فرض کریں ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ اگریمنٹ ہوا اور یہ ابھی آسیان نے کیا, یہ کیا کمپلیمنٹری اگریمنٹس ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رائم کرتے ہیں بڑی, مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, کہ یہ کیا کانٹرڈکٹری ہیں. تو ابھی اتنی میرا خیال ہے کہ نالج ابھری نہیں, بڑی انٹریکیٹ کمپلیکیٹڈ اگریمنٹس ہیں, ان کی ٹرمز کیا ہیں وہ پوری طریقے سے واضح سامنے نہیں آتی. اور ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں, اس کا تو ابھی اعلان ہوا ہے جس طرح آپ نے کہا
جی.
لیکن اس میں جو آپ کی پریمس تھی سوال کی وہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے اور نقصان کس کو ہوتا ہے, وہ چیزیں آن گوئنگ ڈیبیٹس چل رہے ہیں اس پہ.
منظر قریشی صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو اگریمنٹس ہوتے ہیں خاص طور پر اس وقت جو ایشیا پیسیفک میں صورتحال ہے اور چین کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیت ہے, تو کیا اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہوں گے؟
جی ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ساری جو کنٹریز کر رہے ہوتے ہیں اپنی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ہی کام کرتے ہیں. تو یہ ایگریمنٹ جو ہیں ایک تو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں ان کے اکنامک جو سینیریو ہوتا ہے یا ان کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان سے بائیلیٹرل لیول کے اوپر یا ایز اے گروپ سرٹن چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کی جاتی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی دونوں کے اوپر پڑتا ہے. اور یہ تینوں ہی چیزیں سیکیورٹی ہو گئی یا پولیٹیکل امپلیفیکیشن ہو گئی یا پھر اکنامکس, کی ساری ایک دوسرے کی کمپلیمنٹری ہی چل رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو مانا جاتا ہے آگے چل کے تو اس کے افیکٹ ہوتے ہیں کافی. اور اسی طرح زون آف انٹرسٹ جو ہوتے ہیں کنٹریز کے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ایگریمنٹ کی, جس طرح ابھی پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کی ڈیٹیل کے اندر کہ کس لیول کے اوپر بائیلیٹرل اگر جو ہوئے کوئی اگریمنٹس یا پھر ایز اے گروپ ہوئے اگریمنٹس تو ان کی ڈیٹیل کیا ہے, اس کے اوپر ہی بیس کرے گا کہ اس کا فائدہ ہے. یعنی اگر ایم او یوز ہی صرف سائن ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا اس حد تک افیکٹ نہیں ہوتا. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسی ملک کے اوپر تھوڑی سی بھی مشکل پڑتی ہے تو وہ ایم او یو کو بلائے تاک رکھ دیتے ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر جو ہے اگر نہیں ہے, لیکن چائنا کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس کے ساتھ بھی اکنامک ڈیل کی ہے تو وہ آگے چلتی ہی ہے اور اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ چائنا کا انفلوئنس جو ہے روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے.
اچھا اب اس کے بعد یہ جو کانفرنس ہوئی ہے سربراہ کانفرنس, یہ ایک ایسے پس منظر میں ہوئی ہے جبکہ پیرس پر ایک اٹیک ہو چکا تھا, اس کے بعد مالی پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا اور آئی ایس ایس کی جو اس وقت سرگرمیاں ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہیں. صدر اوباما نے بھی اس پوری پس منظر میں اس دہشت گردی کے بارے میں بات کی ہے. کوالالمپور میں انہوں نے اس بارے میں جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ ہم اس دہشت گردی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے, نہ اس کے آگے ہتھیار ڈالیں گے, بلکہ ہم کو یہ یقین ہے کہ ہم اور ہمارا اتحاد آخر کار اسلامک اسٹیٹ کے جہادیوں کو تباہ و برباد کر دے گا. اسی طرح کے خیالات کا اظہار ملیشیا کے وزیر اعظم نے بھی کیا ہے. تو جو اس وقت صورت حال ہے عارف انصار صاحب, پیرس کے حملوں کے بعد, مالی کے حملوں کے بعد, اس وقت کہاں کھڑا ہے ویسٹ یا وہ قوتیں جو اسلامک اسٹیٹ کے خلاف نبردازمہ ہیں؟
جاہر صاحب اس میں ایک اینگل تو پہلے میں یہ لاؤں گا کہ جس طرح آپ نے یورپین یونین کی بات کی اور جس طرح سے پھر مشرق وسطی کے حالات بنے اور وہ کس طریقے سے یورپین یونین کی ڈائنامکس کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے کہ یورپین یونین بھی ایک فری ٹریڈ زون اور ایک انٹیگریشن کا ماڈل ہے جو دنیا کے لیے مثال ہے, اور لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ کس طریقے سے کمپلیکیٹ کر رہی ہے, ریفیوجیز کے تعلق سے کہ وہ وہاں آ رہے ہیں, ایک جگہ پہ جو انسٹیبلٹی ہے مڈل ایسٹ میں اور وہ کس طریقے سے دوسری جگہوں کو امپیکٹ کر رہی ہے. ظاہری بات اس میں تو ایکسٹریمزم بھی آ جاتی ہے, لیکن پھر وہی موضوع ہر پلیٹ فارم پہ آگے آ رہا ہے, G20 ہو یا آسیان کی میٹنگ ہو یا اس میں جو مختلف سمٹ ہوئے ہیں, سب میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ٹیررزم کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے, ایکسٹریمزم کے کس طرح سے ڈیل کیا جائے. تو اس میں بھی جو مسئلہ ہے کہ یہ آپ کا سوال کا جو میں پوائنٹ تھا وہ آپ ریپیٹ کریں گے؟
میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت وہ قوتیں جو آئی ایس ایس کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہیں, نبردازمہ ہیں, وہ کہاں کھڑی ہیں اور آئی ایس ایس کہاں کھڑی ہے؟
اور اب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بالکل ہی ایک ہم ایک آپ کہیں گے ایک ایج پہ پہنچ گئے ہیں کہ پچھلی 14 سال کی لڑائی کے بعد اب ہم ایسے پوائنٹ میں کہ آئی ایس سامنے نمودار ہو گئی ہے, اور میرے خیال میں کہ وہ جو تھریٹ تھا وہ کم نہیں ہوا, چینج ہو گیا, نہ صرف مڈل ایسٹ میں پھیلا بلکہ اب یورپ کے دھانے پہ پہنچ گیا, وہاں پہ اس نے کمپلیکیٹ کی. تو وہ ہاں پوری ہیومینٹی سیولائزیشن اور گلوب کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے کہ اب اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. اس کے لیے اب نیا فریم ورک کیا ہے, صرف بیانات دینے سے تو وہ لگ نہیں رہا کہ قابو میں آ رہی ہیں چیزیں, مسئلے جو ہیں وہ کمپلیکیٹ ہو رہے ہیں. اور میں نے یو این کا بھی بیان دیکھا اور صدر اوباما کا بھی, تو وہ ایسا جو ہے نا کہ ایک تو ہے کہ ریئلٹی میں کیا ہو رہا ہے اور دوسری طرف سیاسی کے بیانات کیا آ رہے ہیں, تو اسی وجہ لوگوں میں پھر خوف بڑھ رہا ہے, اور وہ جو ہے اکانومی یا اس میں بھی پھر جو ہے کانفیڈنس لوگوں کا خراب ہوتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی دنیا کی اکانومی پہ امپیکٹ ہو رہا ہے. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ کوئی ریئلٹی چیک کی ضرورت ہے, اور جو ٹیررزم بھی ہے وہ بھی پولیٹیکلی بھی یوز ہو کے ٹرم جو ہے کہ ہر ایک نے اپنے دشمن کے لیے وہ ورڈ یوز کر کے اس کو بھی کمپلیکیٹ کر دیا ہے, اور اسی لیے شاید فوکس اب یہ آئی ایس اور القاعدہ کی زیادہ بات کی جا رہی ہے. کم از کم اس لیول پر پہ تو سب ہی اگری کرتے ہیں, باقی گروپس جو ہیں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن جو ابھرا ہے ٹھیک ہے اس میں سیاست ہے, لیکن آئی ایس اور القاعدہ تک تو سب ہی اگری کرتے ہیں.
منظر قریشی صاحب, یوروپ میں جو اس وقت صورت حال ہے پیرس پر حملوں کے بعد خاص طور سے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خیال ہے کہ جو بیلجیم میں چھپا ہوا ہے جو ماسٹر مائنڈ تھا ان حملوں کا, اور بیلجیم میں تقریباً ہنگامی سی صورت حال ہے, وہاں سب وے بھی بند کر دی گئی ہے, واشنگٹن کے لیے بھی تھریٹ ہیں, لیکن امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ ایسی کوئی تھریٹ تو یقیناً ہے لیکن کوئی کنفرم بات اس سلسلے میں نہیں ہے ابھی تک. اسی طرح کی باتیں نیو یارک سے بھی کی گئی ہیں, لیکن یورپ خاص طور پہ اسے بہت زیادہ متاثر نظر آتا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس اپنے دہشت پھیلانے کے مقصد میں کامیابی حاصل کر رہی ہے؟
جی, کافی زیادہ. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں, اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ ٹیررائز کرنے کو پورے یورپ کو, تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں, صرف تھوڑے سے کامیاب نہیں ہوئے. ٹو دا پوائنٹ کہ جس طرح برسلز کو ہم دیکھتے ہیں, تو کل ہی ایک اور اس کے اندر بات کی جا رہی تھی, تو جیسے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی پاکستان یا کوئی ایسے کنٹری کو جس میں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز چلتی تھی کہ اسٹریٹ کے اوپر آپ کو پولیس ہی پولیس نظر آ رہی ہے اور لوگ نظر نہیں آ رہے, کیونکہ برسلز نے یہ اور ان کو کہا کہ آپ لوگ سارے گھروں کے اندر رہیں, باہر نہ نکلیں, اور باہر جو تھے ساری سیکیورٹی فورسز جو تھی وہ گھومتی پھر رہی ہیں. ایسی سچویشن کے اندر جو باقی کا یورپ ہے جب وہ یہ امیجز دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی پریشان ہوتے جا رہے ہیں برطانیہ کے اندر, حالانکہ سچ کچھ نہیں ہے, لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی جو پیٹرولنگ ہے بہت زیادہ آبویسلی نظر آ رہی ہے ہر جگہ پر, سیکیورٹی کے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں. تو اس سے ایک جو دہشت کا جو امپیکٹ تھا وہ بہت سیویئر طریقے سے ہٹ کیا ہے یورپ کو, اور ایک کائنڈ آف اے ریئلٹی چیک ہے کہ یہ واقعی یہاں تک نوبت پہنچی تو کیوں کر پہنچی, اور اب اس کو یہاں سے کنٹرول کیسے کیا جائے گا. اور ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے ہی کہ اب بہت کلیئرلی پتا چل رہا ہے کہ یورپ جو ہے اپنی آرمی وہاں اتارنے کو تیار نہیں ہے, ایئر فورس کے ذریعے یہ بھی اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ آرمی وہ بھیجنے کو تیار نہیں ہے. اس صورت کے اندر گراؤنڈ کے اوپر لڑائی کون کرے گا, یہ ایک الگ سے کوسچن بہت بڑا شروع ہو جاتا ہے. تو رشیا کی جو آرمی ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں, تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوٹین کے جو ہے میٹنگ ہونی ہے شاید ایک دو دنوں میں ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں, تو یہ ساری چیزوں کے بعد ہی کچھ اگلے چند ہفتوں میں پتا چلے گا کہ اسٹریٹجی بن کے رہی ہے. لیکن آبویسلی اور بہت کلیئرلی اس وقت لیڈنگ رول جو ہے وہ پوٹن ہی پلے کر رہے ہیں اور روس ہی پلے کر رہا ہے, اور جو یہ پوری دہشت ہے یورپ کے اوپر وہ کافی زیادہ اس کا امپیکٹ آ گیا ہے, اور رشین جو پورے یورپینز ہیں دے نو کہ ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے, اور وہ ان کے پاس جو آپشن نظر آ رہا ہے وہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ہوائی جہازوں کے تھرو ہی جو تھوڑی بہت اسٹرائکس کر سکیں گے وہ کریں گے. لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں آئی ایس آئی کی تو اور اس طرح کے جتنے گروپس ہیں, تو ہوائی جہازوں کے ذریعے آپ ان کے تھوڑے بہت تو افیکٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نقصان نہیں ان کو, ان کی جو گراؤنڈ کے اوپر فورسز ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں تو رشین آرمی اور ایئر فورس نے ایک ہی کام کیا کہ ان کے جو آئل کے بیسز تھے وہ سارے انہوں نے اسٹوریجز جو تھے وہ خراب کر کے ان کو
تباہ کر دیا. جی,
اس سے صرف یہی فائدہ پہنچے گا کہ آئل کی شاید قیمتوں کو افیکٹ پڑے اور آئل کی قیمت اوپر چلی جائے, جس کا فائدہ روس کو ہوگا اور ایران کو ہوگا. تو یہ اس میں بھی پولیٹکس لگتا ہے کہ استعمال کی جا رہی ہے اس جنگ کے اندر بھی. تو ریزلٹ فائٹس انلیس کے کوئی بڑی آرمی آئے گراؤنڈ کے اوپر اور وہ فائٹ کرنے کو تیار ہو فار اے لانگ پیریڈ, تو میرا نہیں خیال کہ بہت جلدی کوئی فرق پڑنے والا ہے.
عارف انصار صاحب, ہم اس سے پہلے بھی متعدد بار ان پروگراموں میں اس بات پہ گفتگو کر چکے ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر اوباما کی بھی گفتگو ہوئی ہے پوٹن صاحب سے, کہ آخر جب مقصد ایک ہے ISIS کو شکست دینا, اس کو تباہ و برباد کرنا, تو چھوٹے موٹے مقاصد کو قطع نظر کر کے یہ قوتیں جو ہیں ایک پیج پر کیوں نہیں آ سکتی, اس کا کیا سبب ہے؟
جعفری صاحب, اس میں میں کہوں گا جو ہم اس پہ آپ کے ماضی کے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں اور جو ہم میرا ادارہ پولیٹیک, ہم اس کو جس طریقے سے پیٹرن کو کہہ رہے تھے پہلے سے بھی کہ ٹیررزم بھی جو ہے وہ گلوبل پاور ٹسل کے اندر, ٹیررزم تو نہیں ایکسٹریمزم میں کہوں گا, وہ اس کے اندر مکس ہو گئی ہے اور اس نے کمپلیکیٹ کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے بظاہر تو یہ مختلف قسم کے گروپ ہیں, لیکن وہ جس طرح سے پلے آؤٹ ہو رہی ہے, اگر ہم سیریا کی اگزامپل ہی لے لیں تو اب رشیا کی مین گول تو اسد صاحب کی حکومت کو سپورٹ اور سسٹین کرنا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اسد صاحب کی حکومت گرے, اور ابھی جو بات چیت ہو بھی رہی ہے اس میں ابھی بھی یہی سٹیکنگ پوائنٹ ہے کہ وہ کیا جو اگریمنٹ ہوا بھی ہے 18 مہینے کا اور نئی کانسٹیٹیوشن کا اور نئے الیکشن کا, اس میں وہ رہیں گے, اس کے آخر میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اور وہ سیریا کی مڈل روس کے لیے کیا اہمیت ہے, وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہو رہا ہے, اور جو امریکہ کی پوزیشن ہے کہ نہیں انہیں جانا ہی ہوگا, یا جو ایلائز ہیں خاص طور پہ سعودی عرب یا سنی عرب ممالک, وہ کیوں چاہتے ہیں کہ اسد صاحب چلے جائیں, تو اس کے اندر مزید پیچیدگیاں, اور اس میں میں پھر وہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم تین قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز دیکھ رہے ہیں, جس جب ہم کو غور سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو پالیٹکس کو سمجھنے کی کچھ حد تک سمجھ آتی ہے, جس میں کہ ایک تو IS اور داعش اور القاعدہ جیسے گروپ ہیں جو بظاہر کسی کی نہیں سنتے, پھر اس کے دوسرے لیول پہ اور گروپس بھی ہیں جو حزب اللہ آپ کہہ لیں, جو کہ ایران کے سپورٹ
انفلوئنس میں ہیں, جی
بالکل, اور وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے ایسا پراکسی چل رہے ہیں, اور لیکن مغرب بھی پھر فری سیرین آرمی ماڈریٹ سیرین آرمی کو سپورٹ کر رہا ہے, تیسرے لیول پہ کرڈز بھی ہیں جو کہ نیشنلسٹ سینٹیمنٹس ہیں, اب یہ تینوں پہ گروپس نان اسٹیٹ ایکٹرز پلے آؤٹ ہو رہے ہیں اور یہ مل کے ایک اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ جو مل کے کاروائی ہو رہی ہے سیریا میں یا ترکی کی جو شکوک و شبہات ہیں, اس چیز کو کمپلیکیٹ کر رہی ہے, تو اس کو ان شارٹ یہ کہ ایکسٹریمزم گلوبل پاور ٹسل کے ساتھ مکس ہو چکی ہوئی ہے یا ریجنل پاور ٹسل کے ساتھ بھی, اور وہ اس کو اتنا آسان پھر نہیں کر رہی, اور مشکلات
اس کو مشکلات پیدا کر رہی ہے. اچھا, دوسرے یہ کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی آج جو مشرق وسطی کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں, تو منظر قریشی صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے خاص طور پر اسرائیل اور فلسطینیوں کے حوالے سے, اس میں کسی تبدیلی کا, چھوٹی موٹی تبدیلی کا بھی کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے اس دورے کے نتیجے میں؟
جی, مجھے تو اس کے بارے میں لگتا ہے کہ اگر کوئی ہوگا بھی تو کاسمیٹک سے زیادہ نہیں ہوگا, اور پروبیبلٹی یہ ہے کہ کچھ چینج سچ نہیں ہوگا اس میں. اگر ہم امریکہ کی پالیسی ہی کو دیکھتے ہیں تو اب انہوں نے ہمارے جس میں پاکستان کے جنرل راحیل شریف کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی ہے, اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان کے تھوڑے سے ٹرمز اس صورت کے اندر وہ ہو رہے ہیں, تو بیسیکلی دے نیڈ بوٹس آن دا گراؤنڈ, اور سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کو بھی انوالو اس لیول کے اوپر کہیں پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یمن کے لیے یا پھر سیریا کے لیے. لیکن جان کیری کے جہاں تک دورے کی بات ہے تو وہ کافی زیادہ آپ ڈسٹینس بن چکا ہوا ہے سعودی عرب اور ان کے درمیان میں, تو اس کو شاید جو گیپ ہے اس کو بریج کرنے کے لیے پروبیبلی ان کا کافی مشکل رہے گا, یہ جو کچھ بھی ہے ان کا ٹرپ, اور کہ اس سے رزلٹ کوئی بہت پازیٹیو لے کر آ سکیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی اس کے پوائنٹ آف ویو, تو وہ اس کے معاملے میں بالکل بھی سینکشنز دینے کے لیے ایون فلسطینیوں کو تیار نہیں لگتے, تو کافی مشکل
صورتحال ہوتی
جا رہی ہے اور زیادہ فلوئڈ ہوتی جا رہی ہے سچویشن, بجائے کہ کوئی کنسولیڈیٹ اور پتہ چلے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہو گئی ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ویریبل ہیں, تو ایسا نہیں ہے, ہر ایک چیز ویریبل نظر آ رہی ہے, اور کوئی ایک جگہ کوئی ملک اپنی پالیسی چینج کرتا ہے تو سبھی آٹومیٹکلی افیکٹ ہو جاتے ہیں اس پہ.
اچھا, دہشت گردی کے حوالے سے اصل میں ایک رپورٹ جاری کی ہے انسٹیٹیوٹ آف اکنامک اینڈ پیس نے, جس میں اس نے کہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, ہم اس پہ گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک لیں گے جس کے بعد آپ دونوں صاحبان سے اس رپورٹ کے حوالے سے گفتگو کریں گے.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
ویلکم بیک. ابھی جس رپورٹ کا میں نے حوالہ دیا تھا انسٹیٹیوٹ آف اکنامک اینڈ پیس کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2013 اور 2014 کے درمیان جو اٹیکس ہیں، دہشت گردی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے. 32,000 افراد اس دوران میں مارے گئے ہیں اور اس میں سے 78% اموات اور 57% حملے صرف 5 ملکوں میں ہوئے ہیں، افغانستان، عراق، نائجیریا، پاکستان اور سیریا. عارف انصار صاحب، جو اتنی بڑی پیمانے پر کوششیں ہو رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، یہ رپورٹ تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان سے بظاہر کچھ حاصل نہیں ہو رہا.
جی، یہی پریشان کن پوائنٹ جو آپ نے بتایا، یہی اس سے اخذ ہو رہا ہے کہ کچھ ہماری جو ریئلٹی ہے، جو ہم رپورٹس اور میڈیا اور عام تاثر جو سیاسی طور سے ملتا ہے، اور جو ریئلٹی ہم گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں تفرقہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ خطرناک بات ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش والا ایلیمنٹ اب ابھرا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ زیادہ ہو گیا ہے نمبر. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ریجن بھی پھیل گیا ہے، اور یہ رپورٹ ظاہری بات ہے کہ اس نے ابھی پتہ نہیں جو ریسنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں ترکی میں، اور جو رجحان سعودی عرب یمن سے ریلیٹڈ بڑھ رہا ہے، تو کیا اس کا بھی
نہیں، اس میں تو شامل ہی نہیں ہے. وہ تو 2013 اور 2014 کی رپورٹ ہے، یہ تو 2015 چل رہا ہے. جی،
تو وہ بھی اس میں خطرناک ایلیمنٹ ہے. کہ اور اسی لیے میں کہوں گا کہ ایک بالکل نئے طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. اور ابھی یہاں پچھلے سال کانفرنس بھی ہوئی واشنگٹن میں بھی کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم پر، لیکن سیڈلی اس میں کوئی بھی ایسی نئی چیز نہیں تھی جو پچھلے 14 سال سے بات نہیں ہو چکی. اصل میں سوال بات یہ ہے کہ اس کا اثر کیوں نہیں نکلا، اگر وہ سارے میجر جو ہم 14 سال سے جب سے 9/11 سے چل رہی ہے بات، وہی آئیڈیاز ریپیٹ ہو رہے ہیں، کاؤنٹرنگ نیریٹو ایٹسیٹرا، لیکن اس کا نتیجہ تو کچھ خاص نہیں نکل رہا. تو اس لیے ایک بہت ہی سیریس لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ریسیٹ کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایسا ایک ظاہری بات ہے، ایسا پرابلم ہے کسی ایک ملک کا پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر یہ پھیلتی گئی تو یہ تو جیسا یورپ کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، کہ اس میں ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ پولیٹکس کس جگہ ہے اور ایکسٹریمزم، اور اس کو الگ ہم کر سکیں گے تو تبھی اس پہ قابو پائیں گے، ورنہ تو یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تو کچھ اور دکھا رہی ہے.
منظر قریشی صاحب، آپ کا کمنٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کوششیں وہ ناکافی ہیں، نیم دلی کے ساتھ ہیں، یا یہ کہ وہ اتنی بڑی قوت بن کر ابھر رہے ہیں ٹیررسٹ اس وقت، بوکو حرام سے لے کر ISIS تک، طالبان سے لے کر القاعدہ تک، یا جو دوسرے گروپ افریقہ میں اور ایشیا میں سرگرم عمل ہیں؟
جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی بات ہے جو کہ ایک کافی پریشان کن لگتی ہے کہ باقی سارے، اگر ہم ان 5 ملکوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں جو آڈ ایک نظر آتا ہے وہ پاکستان نظر آتا ہے، کہ اس کے اور نمبر آف جو ڈیتھس ہیں وہ بھی کافی ہائی ہیں پاکستان کے اندر کمپیریٹیولی، اور ریلیٹیولی پاکستان جو ہے اتنا زیادہ اس وقت انسٹیبل نہیں ہے. اس سے ایک چیز پتا چلتی ہے کہ باقی کے سارے ملک بہت کلیئرلی اینڈ آبویسلی اسیمیٹریکل وار کے اندر ٹارگیٹ کیے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ٹیررزم کو وہاں پر. تو اور اگر ہم ان اسٹیٹسٹکس کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ بات بہت کلیئرلی ایک آبویس نظر آتی ہے کہ پروبیبلی پاکستان کو بھی ٹارگیٹ ایسے ہی کوئی کر رہی ہیں فورسز, جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی کلنگ کا لیول جو اتنا ہائی ہے. تو جب تک کہ ہم اس جو ان کے سپانسرز ہیں اس ٹیررزم, جو کہ زیادہ تر اگر آپ دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی ملک کا پیچھے ہاتھ ہے ہی, تو جب تک کہ ان کو نہیں کنٹرول کر سکیں گے, جتنے بھی ایفرٹس ہیں یہ سارے کاسمیٹکس ہی نظر آتے ہیں اور کوئی اس کا رزلٹ نکلتا نہیں ہے. اور نیٹ رزلٹ یہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ مرے جا رہے ہیں, اور کسی قسم کا بھی کہیں پر وہ نظر نہیں آتا کہ اس میں اسٹاپیج نظر آ رہا ہو. تو یہ جتنے بھی ایگریمنٹس ہو رہے ہیں وہی لوگ کر رہے ہیں, اور کسی نہ کسی لیول پر انہیں ملکوں کے آپس میں انوالومنٹ بھی ہیں. تو یہ جب تک کہ جس طریقے سے 1830 میں ایک ایکٹ کیا گیا تھا سائن, جس میں کہ ایک پرائیویٹیئر کو کہتے تھے کہ جو آپس میں, جس طرح فرانس اور برطانیہ کی جنگ ہو رہی ہے تو فرانس جو ہے اور برطانیہ کے جو بادشاہتیں تھیں وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتی تھیں اپنے بحری قزاقوں کو کہ وہ جا کے فرانس کے جو شپس ہیں ان کو لوٹ لیں, اور فرانس ایشو کرتا تھا کہ برطانیہ کی, اور اس طرح اسپین اور ہالینڈ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے. پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مصیبت بڑھتی ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو دین دے سیٹ ڈاؤن فائنلی, اور ایک پیکٹ سائن ہوا تھا کہ آئندہ سے یہ کام نہیں کیا جائے گا. ایسا ہی ان کو یہاں جب تک کہ سائن نہیں کریں گے کہ یہ پرائیویٹ یہ جو آرمیز ہیں اور یہ مرسنریز ہیں ان کو سپورٹ کر کے دوسرے ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا کانسیپٹ, جب تک یہ بند نہیں کیا جاتا تو یہ اسیمیٹریکل یا پھر پراکسی وارز جو ہیں دوسرے ملکوں کے درمیان ہوتی رہیں گی, جس طرح پاکستان میں سعودی عرب اور ایران کے بارے میں کہا جاتا تھا, ایسے ہی جس طرح ہم سیریا کے اندر دیکھتے ہیں, اور ایسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے اندر. تو یہ ساری جو ہیں سچویشن یہ اسی وقت رکیں گی جب کہ یہ کوئی ایسا ایگریمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ نہ صرف سائن ہوگا بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی, اور لوگ جینرلی لیٹر اور اسپرٹ میں اس کو فالو کریں گے, تبھی یہ رک سکے گا. ادروائز یہ نئی جو ایک ٹیکنیک آ گئی ہے کسی بھی اچھے چلتے ہوئے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں
عارف انصار صاحب بہت اختصار سے بتائیے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں, دنیا کیا مزید مشکلات کا شکار ہوگی اس حوالے سے؟
ابھی کرنٹ فیز چل رہی ہے, اس میں ایمفیسس یہی ہے کہ جس طرح بات کی منظر صاحب نے بھی کہ گراؤنڈ پہ تو مغرب نہیں جانا چاہتا, اور زیادہ جو ایک پریمس نکل رہی وہ یہی ہے کہ جو ایلائز ہیں ریجن میں وہ چاہتے, ان کے اوپر پریشر آئے گا کہ وہ زیادہ انوالوڈ ہوں گراؤنڈ میں تخریب کاروں کے خلاف جنگ میں. لیکن جب وہ ہوں گے تو اس کا ایک نیا اس کے اپنے ڈائمینشنز نکلیں گے, اور آخر کار میرا خیال ہے کہ مغرب کی سپورٹ کے بغیر اس میں مزید آگے نہیں جایا جا سکے گا. لیکن فی الحال کم از کم نیکسٹ سٹیج میں یہ نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ میں جو ایلائز ہیں, اور وہ شاید آلریڈی سعودی عرب تو یمن میں آلریڈی ہے, بعض جگہ میں وہ اپنے اثر و رسوخ کو یوز کر رہا ہے, لیکن اب دیکھنے کی بات یہی ہے کہ گراؤنڈ میں کون اترے گا, اور جب وہ اترے گا تو وہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب اور جناب منظر قریشی صاحب, اور اب ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے موضوع پر. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا جو بزنس فورم تھا اس کی میٹنگ کو مؤخر کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے کنسرنس کی وجہ سے. ایک ہم ہلکا سا بریک لیں گے, جس کے بعد ڈاکٹر اشفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق ایڈوائزر ہیں, اور ہمارے ساتھ تو پرتاپ سوموانشی ہوں گے بھارت سے, ہم گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
ویلکم بیک ڈاکٹر اشفاق, آپ نے یہ خبر سنی ہوگی یقیناً, اور آپ ظاہر ہے کہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس پر آپ کی گہری نظر ہے. یہ بتائیے کہ پہلے تو سیاسی باتیں, سیاسی مذاکرات تو ملتوی ہوتے رہے, مؤخر ہوتے رہے, پھر یہ تھا کہ بزنس ہوتا رہے گا تو کم سے کم دونوں کمیونٹیز کو, دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا, اور اب یہ سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں انہوں نے اس میٹنگ کو بھی مؤخر کرنے پر مجبور کر دیا ہے دونوں ملکوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟
دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب یہ حکومت ہمارے یہاں پاکستان میں جب آئی تھی تو انہوں نے کافی کوشش کی اپنے طور پہ کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک نارمل ٹریڈنگ ریلیشن شپ بحال ہو, لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایفرٹ پاکستان کا یک طرفہ ایفرٹ تھا. دوسرے طرف سے وہ اس کی وہ پذیرائی نہیں مل رہی تھی, بلکہ دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول پہ جس طریقے سے بمبارڈمنٹ شروع کی گئی ہے ڈے ان ڈے نائٹ, اور یہ کافی عرصے تک چلتا رہتا ہے ہر ہر ایک اسپیڈ میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک عجیب سی کیفیت ہندوستان میں ڈیولپ ہو گئی, جس میں یعنی کہ ہمارے فارمر فارن منسٹر جب وہاں جاتے ہیں اپنے کتاب کی رونمائی کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کیا منظر نامہ ہوا, اور جس طریقے سے وہاں پر ایک سزا قائم کی گئی ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس قسم کے ہائی ٹینشن ایرا میں اور جو کریٹ کیا گیا ہو کوئی ایک نارمل ٹریڈنگ ریلیشنز کی بات چیت ہو سکتی ہے. نہ ہم کرکٹ کھیل سکتے ہیں, نہ ہمارے فنکار وہاں جا سکتے ہیں, نہ ہمارے امپورٹنٹ پرسنالٹیز وہاں وزٹ کر سکتے ہیں, تو کیا خیریت ہوگی کہ ہمارے ٹریڈ ڈیلیگیشن وہاں جائے, ان کو کوئی سیکیورٹی کے خدشات نہ ہو یا خطرات نہ ہوں. تو میرے خیال میں اسی لیے اس کو کینسل کیا گیا ہے, پوسٹ پون کر دیا گیا ہے جب تک کہ حالات سرحد پہ اور جو ہندوستان میں جو ایک ماحول کریٹ ہو گیا ہے, بڑا انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ
جی,
کہ ایسے ماحول نے خود ہندوستان کے ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں ایک پیس ہو, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ریلیشن شپ بڑھے, انہیں بھی حیران کر دیا ہے, وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ ایسا کیوں کریٹ کیا گیا ہے. تو یہی سب وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میرا نہیں خیال ہے کہ ایسے ماحول میں کوئی نارمل ٹریڈنگ ریلیشن شپ دونوں ملکوں کے درمیان ہو سکتا ہو.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے, مجھے پتا ہے کہ آپ ایک شادی میں ہیں, لیکن میں چند منٹ اور چاہوں گا آپ میرے ساتھ رہیں. پرتاپ سومونشی صاحب, یہ بتائیے کہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے بھارت میں, جس کا ڈاکٹر اشفاق صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, اس سے کیا بھارت کو نقصان ہوگا تجارتی سطح پر, کیا پاکستان کو ہوگا, اور اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟
دیکھیے پہلی چیز یہ کہ اگر کہیں بھی کوئی ماحول اگر خراب ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا
جی.
جو ہوتا ہے واضح طور پر نقصان ہی ہوتا ہے.
صحیح.
اور لیکن مجھے ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بزنس میٹ کینسل ہوئی ہے
جی,
اس کے جو ریجنز دیے گئے ہیں وہ تھوڑے سے ناکافی لگ رہے ہیں. جیسے کہا گیا کہ رائٹس فورسز کے کارن اس کو کینسل کیا گیا, مجھے لگ رہا ہے یہ ممبئی میں جو سدھین کلکرنی والا معاملہ تھا, وہ سدھین کلکرنی والے معاملے سے اگر جوڑ کے دیکھیں گے تو شیو سینا کو اتنی بڑی پاور نہیں ہے, اور وہاں بھی اس نے جا کے کستوری صاحب کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا, جو تھا وہ ممبئی کا تھا. دلی میں ایسی مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کوئی ڈراؤنی صورت ہے کہ اس طرح کی کوئی خطرناک بات ہے. رائٹس فورسز اتنی بڑی حیثیت میں ہیں کہ یہاں آ کے اور ایک اس طرح کی جو ٹاک ہے اس کو وہ اثر ڈال دیں گے. پبلک کنسلٹ کی بات الگ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ممبئی میں ہو رہا ہے, جا کے باہر ہلّا گلا مچایا, لیکن مجھے لگتا ہے اس طرح کی میٹنگ ہو سکتی ہیں. بہت ساری یہ جو میٹنگز چل رہی ہیں اس کے بہت سارے پولیٹیکل ریجنز بھی ہیں, صرف مطلب یہ کہہ دیا جائے کہ رائٹس فورسز کے کارن یہ پاسبل نہیں ہے, مجھے تھوڑا زیادہ لگتا ہے.
اچھا ڈاکٹر اشفاق, ایک بات یہ بتائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں, جبکہ دونوں ملکوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ہینڈس جوائن کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ریجن میں امن لائیں تاکہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ حالانکہ ٹریڈیشنلی بی جے پی کی حکومت کے دور میں پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں.
یہ اس قسم کے جو حالات ہیں یہ پرماننٹ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پرماننٹ حالات ایسے ہوں گے
جی,
لیکن اس وقت جو ماحول جیسا بنا ہوا ہے میرے خیال میں ہمارے جو مہمان ہیں بھارت میں تھوڑا سا انڈر پلے کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک دو مہینوں میں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں میرا یہی ایک سینسیبل اپروچ تھا کہ اس ڈیلیگیشن کو وہاں جانا مناسب نہیں تھا اور اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. آئی ایم شیور کہ آگے کچھ جو ایک بیٹر سینس ہے وہ پریویل کرے گا اس ریجن میں. اگر ہم نے پیس اینڈ اسٹیبلٹی اور اکنامک پراسپیرٹی کو پروموٹ کرنا ہے تو یہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ان دا ریجن یہ ہی ایک بہتر راستہ ہے. لہذا یہ میں امید ہوں کہ آگے چل کر یہ ٹیمپرری حالات ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ایک نارمل ٹریڈنگ ریلیشن شپ جو ہے, جیسے پہلے بہت ہم آگے بات چیت ہماری چل پڑی تھی لیکن اس کو روکنا پڑا ہے, تو یہ ٹیمپرری ہے, آگے میرے خیال میں ٹھیک ہو جائیں گے حالات. تو پھر یہ دونوں ملکوں کے ڈیلیگیشن, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے ڈیلیگیشن جو ہیں وہ ضرور ایک دوسرے کے ملکوں میں آئیں گے اور جس طریقے سے ایک نارمل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ میں اس کی طرف قدم بڑھائیں گے. بالکل
ڈاکٹر اشفاق, میں آپ کو خدا حافظ کہوں گا. پرتاپ سومنشی صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ بی جے پی کے دور میں ٹریڈیشنلی پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں, جب بھی بی جے پی کی حکومت رہی ہے, واجپئی صاحب کا دور حکومت اس بات کی ایک واضح مثال ہے, تو اس بار کیا ڈفرینٹ ہو گیا ہے کہ تعلقات جو ہیں پٹری پر نہیں آنے پا رہے ہیں؟
ہاں, ظاہر طور پہ یہ چنتا کی بات ہے. اور دیکھیے سیدھی بات, میں اس بات کو مانتا ہوں ظفر صاحب کی, اگر ہم اپنے پڑوسی کو اعتبار نہیں دلا پاتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک بڑا فیلور ہوتا ہے, یہ کہیں کسی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اور یہ جو اس طرح کے, میں ایسا نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں واش آؤٹ کر دوں گا کہ چیزیں سب بہت گڈی گڈی ہیں اور غلط چیزیں کہی جا رہی ہیں. بیان در بیان جس طرح سے روز آتے ہیں وہ ماحول خراب کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جتنا زمین پہ حالات خراب ہے اس سے زیادہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اپنی سیاست کے لیے بول بول کے پورے کنٹری کا ماحول خراب کرتے ہیں. اور اس کنٹری کا ماحول کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل امیج کنٹری کی خراب ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں ایک سین اس طرح کا کریٹ ہو رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ پیس اور یہ ساری چیزوں کو انٹرنلی کوئی خطرہ پیدا ہو رہا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے, یہ انٹرنل گورنمنٹ کو کے پاس ایک چیلنج ہے جس سے ان کو اوور کم کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ استھتیاں بنی رہی ہیں اور اسی طرح کی چیزیں ایک خراب امیج بنتی ہے تو کئی مورچوں پہ جوجھنا ہوتا ہے. سوال صرف انڈیا پاکستان کا نہیں ہے, انڈیا نیپال کا بھی ہے اور جو ہمارے آس پاس کے پڑوس کے ملک ہیں, دقتیں سب طرف سے ہو رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ انڈیا گورنمنٹ کو اس طرف سے سوچنا پڑے گا اور ایک دباؤ بھی ہے.
اچھا, اب مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ ابھی تک جو ایک سب سے بڑی بات ہے, تعلقات تو خیر چلیے کشیدہ ہوتے ہیں, سیاسی بیانات بھی آتے ہیں, لیکن ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پریس جو ہے یا میڈیا جو ہے اس کا کیا رول ہونا چاہیے اور کیا وہ اپنا رول پوزیٹیولی پلے کر رہا ہے اس حوالے سے؟
اس سے بالکل بہت ہی, مطلب میں اس کو بہت پوزیٹیو سے میں نہیں پاؤں گا. بہت بار میڈیا بائس بھی ابھر کے آ رہا ہے, مطلب کچھ میڈیا آرگنائزیشنز کی اور سے بھی آ رہا ہے. مطلب یہ جب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ڈیموکریسی میں یہ چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں کہ ہر آدمی ایک ایشو کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرنے لگے. تو ایون پچھلے دنوں میں اس علاقے میں جہاں پہ وہ اخلاق کو مارا گیا تھا, میں وہاں جا کے پورے دن رہا ہوں, اس کو جیسے اس چیز کو لے کے میڈیا نے بھی مس انٹرپریٹ کیا, رائٹس فورسز نے اپنے طرح سے اس کا انٹرپریٹیشن کیا, اور جو اس کے خلاف لوگ تھے ان لوگوں نے انٹرپریٹیشن کیا. تو جو زمینی تصویریں ہیں وہ باہر اتنی توڑ مروڑ کے طریقے سے آئیں کہ, اور آپ دیکھیے اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس گاؤں میں میں نے لوگوں سے بات کی کہ بھیا آپ کو کیا چاہیے, انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ چلے جائیے, دوسرا ٹیلی ویژن والے چلے جائیں, اور تیسرا پولیٹیشین نہیں آئے تب جا کے یہ گاؤں ٹھیک ہوگا. تو یعنی زمین پہ جو بھروسہ ہے لوگوں کا
جی,
وہ کہیں نہ کہیں اگر یہ حکومتوں کے ذریعے ایک ماحول گڑبڑ ہونے کی بات آ رہی ہے تو میڈیا میں بھی جو یہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس سے بھی ایک نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے دونوں طرف ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ آپ کا جناب پرتاپ سومنشی صاحب. اور سامعین, اب ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں صحافیوں کے لیے خطرات کے حوالے سے. آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ نامعلوم مسلح افراد نے جو موٹر سائیکلوں پر سوار تھے حفیظ الرحمان نامی ایک صحافی کو کوہاٹ میں ان کے گھر کے نزدیک گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. یہ ایک ماہ کے دوران دوسرا واقعہ ہے. اس سے قبل ٹانک میں زمان محسود نامی صحافی کو قتل کر دیا گیا تھا, اور بعد میں اطلاعات کے مطابق طالبان نے اس قتل کا دعویٰ کیا تھا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب نثار محمود صاحب جو صدر ہیں خیبر یونین آف جرنلسٹ کے. یہ بتائیے نثار محمود صاحب کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کچھ اس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں.
واقعہ تو یہ اس کی قتل کی ابھی تک کسی سے ریسپانسبلٹی تو قبول نہیں کی ہے, اور اس میں یہ بھی تھا میں نے وہاں کے ساتھیوں سے پوچھا تو حافظ الرحمان کو کوئی تھریٹ بھی نہیں آیا تھا, تو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو اس قسم کا کوئی تھریٹ نہیں آیا تھا جس طرح کے اور ساتھیوں کو آ رہے ہیں, لیکن اسے نامعلوم افراد نے قتل کیا. جس طرح کہ آپ نے پہلے کہا چند دن پہلے ایک اور ساتھی کو جو ٹانک میں زمان میں سوت خطر کیا گیا تھا اس کی ریسپانسبلٹی تو طالبان نے قبول کی تھی, لیکن حافظ الرحمان کی قتل کی ریسپانسبلٹی ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی. پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں لیکن ابھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ کون تھے, اس لیے کہ ابھی تک کسی نے ریسپانسبلٹیز کی قبول نہیں کی.
نثار صاحب یہ پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے سارے ملک میں, اس بات پر احتجاج کیا جا رہا ہے جرنلسٹوں کی, لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل جرنلسٹوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے اور جرنلسٹوں کے لیے خطرناک ملک بھی قرار دیا گیا ہے اس کو, لیکن یہ بتائیے کہ آپ لوگ آپ کی یونین آپ کی فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ حکومت کے ساتھ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کوئی تحفظ آپ طلب کر رہے ہیں حکومت سے؟ حکومت کیا کہتی ہے؟
افسوس کی بات ہے کہ ہم بار بار مطالبات بھی کرتے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں حکومت کی طرف سے, صرف لیپ سروس کے علاوہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پروٹیکشن فراہم کریں گے, لیکن دہائی سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. ابھی تو 110-112 سے زیادہ ہمارے ساتھی شہید بھی گئے اور بہت سارے اپنے گھر بار چھوڑ کے باہر شہروں میں منتقل ہو گئے, لیکن حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نہ صرف یہ کہ ساتھی وہاں ابھی تھریٹ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کو مزید بھی تھریٹس مل رہے ہیں اور تھریٹس, لیکن حکومت کی طرف سے صرف یہی کہ ہم پرواہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, کچھ خاص نہیں تھا نہ حکومت کی طرف سے سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے, اور بس یہی عالم ہے کہ خطرات کے اسی حالات میں ہم رہ کے ہمارے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, ان کو خطرہ ہوتا ہے کچھ خاص اقدامات حکومت کی.
اچھا یہ بتائیے حکومت کی طرف سے چلیے ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کے اپنے میڈیا ہاؤسز ہیں اس کے مالکان اس کی مینجمنٹ اور آپ کے درمیان آپ کی یونین کے درمیان آپ کی فیڈرل یونین کے درمیان اس بارے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے ان کے لیے انشورنس یا اسی قسم کی دوسری ان کو ایڈوانٹیجز فراہم کی جائیں؟
ہماری اپنی خیبر جنریٹ کی کوششوں سے کم از کم یہی ہوا ہے کہ صوبائی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے کم از کم یہی کیا ہے کہ پچھلے سال انہوں نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کیا اور اس فنڈ سے جو صحافی شہید ہو رہے یا جو زخمی ہو رہے ہیں ان کے لیے امداد ہو رہا ہے. یہ تو ہماری کوششوں سے جو اور حکومت کی صوبائی حکومت کی طرف سے یہ ہوا ہے, مرکزی حکومت کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہوا, اور مالکان کی طرف سے جتنی بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان میں افسوس کی بات ہے کہ زیادہ تر ایک دو آرگنائزیشن میں اگر ہو, باقی میں نہ لائف انشورنس ہے نہ اس طرح کی سیکیورٹی انتظامات ہیں, بس صرف یہی ہے کہ امپلائیز کرتے ہیں کیمرہ دیتے ہیں اور فیلڈ میں بھیجتے ہیں یا ہائر کرتے ہیں صحافی کو, نہ ان کی کوئی خاص ٹریننگ ہے نہ ان کے لیے سیکیورٹی کوئی انتظامات ہے نہ ان کی لائف انشورنس ہے. تو ان کے مالکان کی طرف سے بھی یہی صورتحال ہے, کم از کم وفاق حکومت کی طرف سے بھی یہی صورتحال ہے. صرف صوبائی حکومت نے یہ کیا کہ کچھ انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے اور جو صحافی اگر شہید ہوتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں تو ان کی کچھ مالی امداد تھوڑی بہت ہوگی, باقی مالکان میڈیا ہاؤسز کی طرف سے کچھ خاطر خواہ انتظامات ہے اور نہ حکومت کی طرف سے.
اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں پرٹیکولرلی کون سے علاقے ہیں جہاں پر جرنلسٹوں کو زیادہ خطرات ہیں؟ جب مثلا مثال کے طور پر قبائلی علاقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یا خیبر پختونخوا کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہاں زیادہ خطرات آپ محسوس کرتے ہیں؟
سب سے زیادہ خطرناک علاقے جو ہے وہ ٹرائبل علاقے ہے، پھر خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے، یہ پنجاب میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہے آج کل وہ
پولیس نے آپ کو کچھ بتایا ہے، کوئی گفتگو ہوئی آپ کی، کیا کہتی ہے پولیس کے کون لوگ رسپانسیبل ہو سکتے ہیں اس قتل کے؟
پولیس والے تو یہ کچھ کر رہے ہیں ایک جھگڑا وہ، لیکن سمجھ نہیں ہے کہ وہ تمام سنگل سے
آپ کی لائن بڑی خراب ہے نثار صاحب، آپ ذرا سا بند کیجیے، ہم دوبارہ آپ کو ٹرائی کرتے ہیں تاکہ آپ کی گفتگو مکمل ہو سکے، یہ لائن بہت خراب ہے، اور اس دوران ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA، ہم سے رابطہ کیجیے UrduVOA.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، UrduVOA.com۔
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
نثار محمود صاحب، آپ کی لائن خراب ہو گئی تھی، یہ بتائیے کہ پولیس کیا کہتی ہے کہ کیا واقعہ ہوا ہے یہ اور کیوں ہوا ہے؟
پولیس والے
جی، آپ کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے، ہم ایک اس دوران میں اور وہ لیں گے وقفہ، اور اگر ان کی لائن مل گئی تو پھر ان سے گفتگو کمپلیٹ کریں گے، لیکن فی الحال ایک بریک۔
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے، لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA، ہم سے رابطہ کیجیے UrduVOA.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، UrduVOA.com۔
جی نثار محمود صاحب، انفارچونیٹلی لائن دوبارہ ڈراپ ہو گئی تھی، آپ بتا رہے تھے پولیس نے آپ کو بتایا ہے کیا واقعہ ہوا ہے؟
ان کو کوئی تھریٹ بھی نہیں آیا تھا، کچھ اس طرح کا بھی نہیں، یا کسی کے ساتھ تنازع بھی نہیں تھا، ذرا مشکل ہے، لیکن وہ تفتیش کر رہے ہیں، تو پولیس کی طرف سے یہی ہے کہ ان کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہے، ان کو کوئی تھریٹ نہیں مل رہی، بات ساتھیوں کو جو تھریٹس مل رہے ہیں، اور نہ کوئی اس طرح کا کوئی جھگڑا تھا یا کسی کے ساتھ معلوم کر سکے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی کلو پولیس کو نہیں ملی۔
چلے جناب، بہت شکریہ نثار محمود صاحب آپ کا، آئی ہوپ کہ ان کے قاتل جلد پکڑے جائیں گے اور کیفر کردار کو پہنچائے جائیں گے، اور سامعین اب کچھ گفتگو فیض میلے کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اس بر صغیر کی ممتاز ترین شاعر فیض احمد فیض کی پیدائش کے موقع کے اوپر ایک میلہ ہوتا تھا, لیکن اس دفعہ ایک انیوژول بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی برسی کے موقع پر بھی 20 نومبر سے یہ میلہ 3 روزہ میلہ ہوا ہے. اور اس میلے کے سلسلے میں اس میلے کی جو آرگنائزر ہیں سلیم ہاشمی, انہوں نے ہمارے ساتھی افضل رحمان کو لاہور میں بتایا.
ارادہ یہ تھا کہ ایک 3 دن کا میلہ ہو جس میں طرح طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں لاہور کے شہریوں کے لیے بھی اور جو شہر سے باہر سے بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی. تو اس میں وہ تمام شعبے جن میں فیض کی دلچسپی تھی ان کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ظاہر ہے وہ شعر و ادب تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ مصوری بھی, اس کے ساتھ موسیقی بھی, اس کے ساتھ فلم کے اوپر گفتگو بھی, اور بچوں کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں, کیونکہ فیض کے لیے بچوں کی خاص ان کو دلچسپی تھی. اور اس کے علاوہ مشاعرہ تو تھا ہی جس میں پی ٹی وی نے ہمارا ساتھ دیا, لیکن ایک عام میلہ بھی تھا جس میں ہر قسم کے فنکار اور موسیقار لوگ شامل تھے. اور یہ سب چیزیں جو تھیں وہ ایسی تھیں کہ لوگ ڈاکٹر جوک آئے. اس میں ہماری خوش بختی سمجھیں کہ پڑوسی ملک سے بھی لوگ تشریف لائے, جن میں نصیر الدین شاہ اور مصور مظفر علی جو ہیں وہ سب کے جانے پہچانے ہیں, لیکن بہت سارے اور لوگ بھی آئے جن کا تعلق کتابوں سے ہے یا موسیقی سے ہے. تو بہت ہر قسم کی بھرپور ایکٹیویٹی لاہور میں 3 دن جو ہے وہ دیکھی.
ہمارے نامہ نگار ہیں لاہور میں افضل رحمان صاحب. افضل رحمان صاحب مجھے بتائیے کہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ سیاسی اور تجارتی مذاکرات تو ڈیفالٹ ہو رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, فیض میلے میں ہندوستان سے ہمارے فنکاروں نے اور ادیبوں نے شرکت کی ہے. کیا محسوس کیا جا رہا ہے لاہور میں اس بارے میں اس حوالے سے؟
جی آپ نے تاثر آپ کا درست ہے. جو بھارت سے تشریف لائے تھے مہمان ان میں 2 نام تو آپ نے سن لیے, نصیر الدین شاہ اور وہ مظفر علی صاحب کا, لیکن اور بھی وہاں کی شخصیات تھیں, ان میں دیپا سنگھ, پدماوتی اور ونود کمار. ان لوگوں نے یہ دانشور وہاں کے انہوں نے جو کتابوں کی یہاں رونمائی کی تقریبات ہوئی ان میں شرکت کی, یہ سب لوگ جو تھے بہت خوش تھے. اور لاہور میں ویسے بھی جب بھارت سے خاص طور پر جو لوگ آتے ہیں وہ خوشی جاتے ہیں, لیکن اس موقع پر انہوں نے خوشی کا اظہار زیادہ اس لیے کیا کہ ان کو معلوم تھا کہ وہاں پر ممبئی میں جو پاکستان سے لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس حوالے سے وہ ایک موازنے میں یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہاں پر ان کی پذیرائی بہت اچھی ہوئی ہے اور کسی نے ان کو تانا نہیں دیا اور وہ اسی طریقے سے پذیرائی ہوئی. نصیر الدین شاہ تو بہت ریگولر لاہور میں آتے ہیں, یہاں پر وہ آپ کو معلوم ہے ایک فلموں میں بھی یہاں کام کر چکے ہیں اور یہاں سٹیج ڈراما بھی وہ پیش کرتے ہیں. اس مرتبہ بھی انہوں نے وہ آئنسٹائن کے نام سے نا اپنا ان کے موضوع پر ایک ڈراما پیش کیا. تو اور بھی یہاں پر جو تھیٹر میوزیکل پرفارمنس کے موضوع پر بھی ماہرین نے گفتگو کی, مختصر کہانیوں اور نظموں پر جو تبصرے ہوئے ان میں بھی یہ جو بھارت سے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے شرکت کی. اور کرنٹ افیئرس کا بھی موضوع تھے, طارق علی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, عابد حسن منٹو, عالیہ عامر علی, ان لوگوں نے جو بائیں بازو کی سیاست کا مستقبل ہے اس پر بڑی طویل بحثیں کی یہاں پر. تو یہ اس طریقے سے بہت رچ تھا یہ سارے کا,
بہت زیادہ متنوع پروگرام تھا یہ.
جی جی.
اچھا یہ بتائیے کہ ان 3 روزہ پروگرام میں اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئی, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ فیض احمد فیض بہت بڑے شاعر ہیں, ان کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے, کچھ تھوڑی سی تفصیلات بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو.
انہوں نے یہ کیا تھا کہ فیض صاحب کی جن امور میں دلچسپی تھی ان سب کو انہوں نے آگے رکھا, اور وہ خوش قسمتی سے مرحوم کو سارے ہی فائن آرٹس میں دلچسپی تھی, لہٰذا مشاعرے کا بھی انعقاد ہوا, محفل موسیقی جو تھی بلکہ ایک سے زیادہ ہوئی, فلموں کے جو موضوعات تھے وہ بھی زیر بحث آئے. تو اس طریقے سے یہ کلچر کے تقریباً سارے ہی اسپیکٹ جو ہیں وہ انہوں نے کور کیے 3 دن میں, और एक कव्वाली जो है वो तो बहुत ही, यहाँ पर जो नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया तो वो बिल्कुल जिस तरह वो हाल खेलने वाला हिसाब होता है ये हुआ था। वो नए आर्टिस्ट थे, वो एक तरह से इंट्रोड्यूस ही हुए थे, तो इस लिहाज से ये एक बड़ी अच्छी भरपूर सकाफती सरगर्मी थी। और ये इनका अच्छा रहा कि इन्होंने फैज साहब की मरहूम की बरसी पर भी ये शुरू किया। मैंने पूछा था सलीमा हाशमी से कि आप इसको एनुअल फीचर बनाएंगी या सिर्फ फरवरी में जो उनकी सालगिरह उन तक महदूद रहेंगी, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि दो मरतबा हम साल में फैज मेला किया करें, तो इस लिहाज से ये भी एक खुशाइन बात है।
अच्छा अब्दुल रहमान साहब जो बताइए कि पाकिस्तान से इस मेले में किन नुमाया लोगों ने, सरकारी अहदेदारों ने, सियासी शख्सियतों ने और फनकारों वगैरह ने शिरकत की है?
वो तो आपको मालूम है कि लाहौर में जो एक हमारे यहाँ इनवाइटीज की लिस्ट बनी हुई है जिसमें तकरीबन सारे ही VIPs और ये जो सकाफत से मुतालिक शख्सियात होती हैं, उसमें मसला ये हो जाता है कि अगर आप दो नाम लें और फिर 10 के नाम छोड़ दें तो ये सारे ही मकसद लोग जो है इन्वाइटेड थे और अपने हिसाब से ये लोग आते हैं यहाँ पर और अपना हौसला अफजाई लोगों की करते हैं। तो तीन दिन के फंक्शन में जो मौसीकी की महफिलें थी उसमें मौसीकी से रिलेटेड बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे वो मेहमानों के तौर पे भी तशरीफ लाए। इसी तरह जो मुशायरे हैं उसमें शोरा कराम जो भी यहाँ अवेलेबल थे बाहर से भी उन्होंने बुलाए थे। तो ये इस तरीके से हाजिरी लगाने वाला मामला जो है वो मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं होता।
अच्छा दूसरे मुझे ये बताइए कि जो इस किस्म के जो मेले होते हैं जैसे फैज जैसे बड़े शायर के सिलसिले में ये मेला हुआ है, तो क्या पाकिस्तान में कोई दूसरे बड़े शुरा बड़े अदीबों के सिलसिले में इस किस्म के मेले करने का रवाज है, रवाज कायम हो रहा है या होना चाहिए?
जी बिल्कुल होता है, लेकिन इस देखिए फैज साहब का आपने खुद भी कहा कि वो बहुत बड़े शायर थे, तो अब हर कोई फैज तो नहीं, तो उस लिहाज से लोगों का इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। वगरना यहाँ पर जितने भी मशाहिर हैं उनके कुछ रिश्तेदार अजीज हैं वो तकरीबात उनकी बरसी पर या उनकी सालगिरह पर मुनक़िद करते रहते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यही होता है कि यौम इकबाल जो है वो इकबाल के हवाले से होता है। इसी तरह फैज साहब की सालगिरह है वो मनाई जाती है, अब बरसी पर भी हुआ है। इस तरीके से जो अपना जो अदबी महफिलें हैं वो पिछले दिनों अहमद फराज के नाम पे भी हुई है, तो इस तरीके से लोग जो है यहाँ पर जमा होते हैं। अब दिसंबर में यहाँ पर अलहमरा में एक और इंटरनेशनल अदबी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है और उसकी भी पूरी मनसूबा बंदी हो चुकी है और ये ताउल्लाह कासमी साहब जो हैं वो उसके कर्ता धरता हैं मदारुल मुहाम में, वो कर रहे हैं इस सिलसिले में।
अच्छा दूसरे ये कि इस किस्म की जो तकारीब यहाँ पर होती हैं लाहौर में, क्या मेरे पास अब तकरीबन एक मिनट 100 मिनट रह गया है, ये और बताइए कि अवामी सतह के ऊपर उनका किस तरह से खैर मकदम किया जाता है, टिकट वगैरह होते हैं या ये कि लोगों को फ्री दाखिले की इजाजत होती है?
जी अक्सर तो इस किस्म के जो फंक्शन है वो फ्री ही होते हैं, लेकिन ये जो फैस का फेस्टिवल था इसमें टिकट भी लगा हुआ था। लेकिन एक बात जो अपना जाफरी तब्दीली अब देखने में आई है ना, पहले सिक्योरिटी की वजह से काफी मसाइल होते थे और इतनी सख्त सिक्योरिटी जो है वो मौजूद होती थी कि बाज़ औक़ात अंदर जाना मुश्किल हो जाता था, गाड़ी पार्क करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले आके 200-300 गज का इलाका जो है वो बिल्कुल खाली करा लेते थे। अब 200-300 गज सारी पार्किंग एरिया जो है वो सिक्योरिटी कवर कर लेती थी, तो पीछे से लोग जो है वो आ रहे हैं और चार चार चक्कर लगा के और वापस जा रहे हैं, वो सूरत हाल अब नहीं रही। अब वो जरा सिक्योरिटी के हिसाब से अगरचे यहाँ अभी हाई अलर्ट रहता है लेकिन जो कल्चरल फंक्शंस हैं उनके ऊपर कोई अपना इस वजह से कोई इतनी थ्रेट नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये गिनी जाती है कि भाई कोई सरकारी इमारतें हों या कोई अपने बड़े अफसर वगैरह हैं उनको कोई एडवाइजरीज वगैरह मिलती हैं, तो ये थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये भी फंक्शन जो है इसमें वो नहीं देखने में आई सिक्योरिटी जो पहले इस तरीके से फंक्शन हुए थे उनमें, बिल्कुल अलहमरा का इलाका ही पूरा उन्होंने सील कर दिया था कि कोई आए या ना जाए।
बहुत शुक्रिया अफजल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। और सामईन इसके साथ ही फैज मेले के जिक्र के साथ ही अब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔